أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المتقين، خاتم النبيين، سيد المرسلين، رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. اور بلندتر صلوات پڑھنا ہے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
تشریف لائیں.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
ایک اور بلندتر صلوات پڑھنا ہے. عزیزان گرامی، گزشتہ دو شبوں سے قرآن حکیم کے سورہ مبارک انفال کی یہ آیت ہماری گفتگو کا عنوان ہے. میں نے گزارش کی کہ اس آیت میں عملی جہات و جوانب بھی ہیں، لیکن نظری اور فکری جہات و جوانب بھی ہیں. آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ، صدر آیت، فکری اور فلسفیانہ مباحث کا دروازہ کھول دیتی ہے. لیکن اس اسلوب میں جو قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے، قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب اول سے آخر تک یہ ہے کہ وہ کسی بھی تھیوریٹیکل مسئلے کو اس طرح نہیں پیش کرتا کہ وہ محض تھیوریٹیکل معلوم ہو. تھیوریٹیکل مسائل کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ پریکٹیکل مسائل معلوم ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کے اسلوب کا ایک خاص اعجاز ہے، فکر کو عمل کا قالب میں ڈھال دینا اور عمل کو فکر انگیز بنا دینا. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. چنانچہ یہاں بھی صورتحال یہ ہے، بحث اور مسئلہ علمیات سے متعلق ہے. علم، علمیات، اپسٹیمولوجی، ایجوکیشن، فلسفی، ان سب سے متعلق باتیں ہیں، لیکن لفظ وہ استعمال کی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. نہیں، اسی فقرے میں تقوی ایک عملی نصاب ہے اور فرقان ایک علمی حقیقت ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم بنا دیا. اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا لحاظ رکھو گے، اللہ کا پاس رکھو گے، تو اللہ تمہارے لیے وہ قوت قرار دے گا کہ جس قوت سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے. یہاں ظاہر سی بات ہے کہ علمی انداز سے سوچنا اس کے اپنے شرائط ہیں, اور عام طور پر جو مومنین ہیں, عام طور پر پوری دنیا میں جو عام انسان ہے وہ اتنا علمی اور منطقی اور فلسفیانہ انداز سے نہیں سوچتا ہے. اگرچہ انسان کے ہر عمل کے تجزیے کے لیے منطق و فلسفہ درکار ہے, کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل, چھوٹے سے چھوٹا عمل. ایک انسان ایک قدم اٹھاتا ہے, ایک انسان ایک گفتگو کرتا ہے, ہر گفتگو کے لیے, ہر اقدام کے لیے, ہر قدم کے لیے, ہر نفس کے لیے علمی بحث کے دروازے کھلے ہوئے, اور علمی و فلسفیانہ تجزیے کی ضرورت ہے. لیکن ہر شخص اس تجزیے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ عمل علم کا مقدمہ ہے یا علم عمل کا مقدمہ ہے؟ اس لیے کہ اس آیت میں اگر صرف ہم اس آیت کو سامنے رکھیں, اس سے پہلے یہ اس سے ملتی جلتی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے, لیکن چونکہ یہ گزشتہ دو شبوں سے بالکل نئی بحث شروع ہوئی جو میں نے عرض کیا, اور یہ طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ ابھی اکیڈمیشنز کے درمیان بھی یہ بحث عام نہیں ہے. اور وہ بحث یہ ہے کہ علم کی پیمائش کا پیمانہ مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ بہت سادہ سی بات ہے, اس سے پہلے بھی دو حضرات نے جب میں نے سوال صرف سوال قائم کیا تو جواب آیا, اور جواب اچھا ہے, ذہانت کا جواب ہے. لفظ ذہانت زبان پہ آ گیا تو مجھے ذہین صاحب کی طرف بھی توجہ ہو گئی. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ نجف اشرف میں تحصیل علم میں مشغول ہیں, اور یہ غالباً ان کا لندن کا پہلا سفر ہے. مومنین ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. انسان کے اندر اگر یہ ذہانت ہو کہ وہ تجزیہ کر سکے کہ علم مقدم ہے یا عمل مقدم ہے, تو بحث کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے, اور یہاں پر بھی علم کی حقیقت اور ماہیت پہ غور کرنا پڑے گا. علم کی پیمائش کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو ذرا سا بھی ذہانت رکھنے والا شخص ہوگا وہ پہلے یہ کہے گا کہ علم فائنائٹ ریئلٹی نہیں ہے, انفینٹ ہے. چونکہ انفینٹ ہے اس لیے میجریبل نہیں ہے. یہ میجریبل نہیں ہے تو کسی پیمانے کا کیا تصور ہے؟ تو یہ سوال ہی گویا زیر بحث لانے کا سوال ہی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. وہی بات کہ جب ہم عملی طور پر تحصیل علم اور کسب علم کی بات کرتے ہیں, جب بچہ اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, علم حاصل کر رہا ہے, علم میں اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے اور علم میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس اضافے کو میجر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے, کسی نہ کسی اعتبار سے میجر کرنے کے لیے کوئی پیمانہ ہوگا. پیچیدہ ہوئی نا بات؟ کل بھی ایک عزیز نے تقریر کے بعد کہا تھا کہ آپ علم کے پیمانے کی بات کر رہے ہیں, علم تو انفینٹ ہے. صحیح ہے, انفینٹ فائنائٹ نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے اور وہی ہائی اسکول میں جاتا ہے اور وہی کالج میں جاتا ہے اور وہی یونیورسٹی میں جاتا ہے, وہی گریجویٹ کرتا ہے, پھر پوسٹ گریجویٹ کرتا ہے, پھر پی ایچ ڈی کرتا ہے, پی ایچ ڈی کے بعد بھی پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کرتا ہے, تو اس میں علم میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ یونیورسٹی بھی سرٹیفکیٹ پہ سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے, وہ خود بھی سمجھ رہا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے, ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے, معاشرہ سمجھ رہا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میجریبل نہیں ہے. میجریبل نہیں ہے تو اضافے کا تعین کیسے ہوا؟ یہ کیسے بتایا آپ نے کہ اضافہ ہوا؟ اس کے معنی ہے کہ علم میجر کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا. اب یہ کیا بات ہوئی, ہے نا پیچیدہ بات. اب یہاں پر ایک بڑا جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. میرا منہ ضرور چھوٹا ہے لیکن ممبر مقام بڑا ہے, اس لیے ایسے مقام پر ایسے بڑے جملے کہنے کا جی چاہتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر صرف علم کی خصوصیات کو نظر میں رکھ لیا جائے, صرف علم, صرف علم, صرف علم, علم جو ایک نور غیر مادی ہے, نور مجرد ہے, مجرد حقیقت ہے, ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, اگر اس علم کی خصوصیات کو نظر میں رکھ لیا جائے تو ہو الظاہر, ہو الباطن, ہو الاول, ہو الاخر کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑا جملہ ہے. ظاہر ہے کہ وقت کا ماتم تو روز کرتا ہوں, اس محدود وقت میں اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کی ذہانت و فراست قوی ہے, دل میں اگر حب علی ہے, اگر واقعی سفرہ نبوی پر بیٹھ کر استفادہ کر رہے ہیں, اگر واقعی مجلس مجلس معنوی ہے, اگر ذوق ذوق عرفانی ہے, تو کبھی کبھی صدیوں کی بحثیں لمحوں میں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور اگر یہ سب شرائط موجود نہیں ہیں تو لمحوں کی باتیں صدیوں تک سمجھ میں نہیں آتی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہی تو ایک خاص ریلیٹیوٹی ہے اس کی. ریلیٹیوٹی کی صرف وہ ایک اصطلاح جو آئنسٹائن نے استعمال کی ہے وہی تک محدود نہ رکھی. ایک نسبیت, ایک اضافیت. ایک اعتبار سے علم میجریبل ہے, ایک اعتبار سے علم میجریبل نہیں ہے. ابھی مثال عرض کر دوں, کل تک جو گفتگو پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی نا, میں نے عرض کیا تھا کہ علم کی بنیادی یونٹ ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن ہے. اس ڈیفینیشن کو کاٹ نہیں سکتا کوئی, مطمئن رہیے گا. یہ ایک رات کا خواب تھوڑی ہے جو بیان کر رہا ہوں. کتنی راتیں سحر کر کے پھر ایک جملہ حاصل ہوتا ہے, ایک نتیجے تک پہنچتا ہے آدمی. اسی پر مربوط بحث عرض کر دوں, عالم یا اسکالر کی قدر فلسفے کی تاریخ میں کیسے ہوتی ہے؟ کیسے یہ معین کیا جاتا ہے کہ کون بڑا فلسفی ہے, کون چھوٹا فلسفی ہے؟ کیا پیمانہ کیا ہے؟ جو الجھی الجھی باتیں زیادہ کرتا ہو وہ بڑا فلسفی ہے, سمجھا یہی جاتا ہے. جو ادھر ادھر پراکندہ خیالی کا شکار ہو وہ گویا بڑا مفکر ہے؟ نہیں. علم کی دنیا میں، فلسفے کی دنیا میں، منطق کی ترازو پر کیسے ہم معین کریں گے کہ کون چھوٹا عالم ہے، کون بڑا عالم ہے، کون عالم ہے؟ سوال ہے، ابھی سے سمجھ لیجئے اچھی طرح. اور خدا کا شکر ہے کہ عالمیت کا مسئلہ جتنا ہمارے ہاں ہمیشہ زندہ رہا ہے، اتنا کسی اور کلچر میں زندہ نہیں رہا. اور یہ ہمارے افتخارات میں سے، یہ شیعیان محمد مصطفیٰ اور شیعیان اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات میں سے ہے. پوری کائنات میں ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہم ہمیشہ اعلم کی جستجو میں رہتے ہیں. کیا حسین وہ کلچر ہوگا، کیسی حسین وہ ثقافت ہوگی جس میں ہمیشہ فکر اعلم اور اتقا کی ہو؟ اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اس کو معین کرو، اس کو کشف کرو کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اور سب سے زیادہ صاحب کردار ہو. کسی اور معاشرے میں ہے یہ جستجو کہ جو سب سے زیادہ عالم ہو اور سب سے زیادہ صاحب کردار ہو؟ اور دونوں شرطیں یہاں بھی، علم و عمل. صرف صاحب علم نہ ہو، معلوم عالم ہے تو تقلید کر لی، چاہے وہ عملاً فاسق ہیں، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ. ایک صلوات پڑھیں اور تھوڑا سا آگے آتے چلے جائیں. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. یہ ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذہین نجفی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ حوضہ علمیہ میں پڑھ رہے ہیں ابھی. اللہ کا شکر ہے، پروردگار ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. یہ جانتے ہیں کہ حوضے میں دن رات بحث عالم کی ہوتی ہے. عالم کون ہے؟ عالم کون ہے؟ سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ اور صرف عالم کی نہیں ہوتی، عالم کے ساتھ اتقا کون ہے؟ سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ اگر کوئی شخص عالم تو بڑا ہے لیکن پرہیزگاری میں کمی ہے تو ہم اس کی تقلید نہیں کرتے. ذرا آپ اپنی تقریروں میں یہاں یہ مسائل بھی روشنی ڈالتے رہیے گا، ورنہ معاشرے میں ایسے حضرات بھی ہیں جو نعوذ باللہ مراجع کی توہین ان کا پیشہ بن چکا ہے. اب ظاہر ہے بس اتنا اشارہ کافی ہے، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کیسے معین کریں گے کہ کون شخص زیادہ بڑا عالم ہے، کون شخص چھوٹا عالم ہے؟ کیا پیمانہ ہے؟ جیسے ڈاکٹر بخار دیکھ لیتا ہے، ایسا تو کوئی تھرمامیٹر ہے نہیں ہمارے پاس. بچوں کے یاد رکھنے کے لیے ایک میں پر مزاح جملہ دہرا دوں اپنا، بچوں کے لیے، تاکہ وہ ایک سے دوسری بات یاد رہے. ایک بچہ میرے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا رہا تھا، اور کھا کے جیسے ہی اٹھا میں نے کہا بیٹے کچھ اور کھاؤ، کہا جی نہیں پیٹ بھر گیا. میں نے کہا دیکھو میرے پاس ایک پیٹومیٹر ہے جو میں لگا کے دیکھ لیتا ہوں کہ پیٹ بھر گیا یا نہیں بھرا. اب وہ ہنستا رہا، اب بھی ہنستا ہے، جیسے ہی میری صورت دیکھتا ہے ہنسنے لگتا ہے کہ پیٹومیٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے بھوک ناپی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ پیٹ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے. پیٹومیٹر کوئی چیز ہو یا نہ ہو، لیکن ڈاکٹرز کے پاس یہ ہے کہ وہ جسم میں کیلوریز ناپ لیتے ہیں کہ کتنی انرجی ہے اور کتنی انرجی کی فردر ضرورت ہے، یا حرارت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، ٹیمپریچر کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اس طرح کا کوئی میٹر ہمارے پاس علم ناپنے کا نہیں ہے کہ یہاں پیشانی پہ رکھا اور بتا دیا کہ یہ شخص بڑا عالم ہے اور یہ شخص چھوٹا عالم ہے, اس شخص کو علم کا بخار زیادہ ہے اور اس شخص کی حرارت علمی کم ہے. لیکن توجہ ہے, ذہن ہلکا ہو گیا. اب ایک بھاری بات سن لیجئے. طے کیا جاتا ہے پوری تاریخ, دیکھیے سوکریٹس اور ارسٹوٹل سے لے کے آج تک, علم کی دنیا میں, سائنس کی دنیا میں, فقہ کی دنیا میں, اصول کی دنیا میں, منطق کی دنیا میں, معیار یہ ہوتا ہے کہ کس عالم نے کس مسئلے کو حل کیا ہے, کس نے کتنے پرابلمس حل کیے ہیں. یہ پرابلم حل ہوتا ہے تو کوئی 100-200 ہزار صفحے کی عبارت نہیں بنتی ہے, ایک دو لفظوں کا جملہ بنتا ہے بس, عام طور پر ایک قضیہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ایک قضیہ, ایک پروپوزیشن, ایک سنگل پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن اگر کوئی دینے میں کامیاب ہو جائے. اسی لیے ایک جملہ ہے میرا کہ علم اور فلسفے کی دنیا میں ہزاروں صفحے لکھنے کی بات نہیں ہوتی ہے, ایک ڈیڑھ نیا حرف کہہ دو تو تم صاحب نام اور صاحب مقام بن جاتے ہو. علم کی دنیا ہے, ایک نئی بات. ارسٹوٹل نے کیا سوچا تھا, اس کے بعد کسی نے آ کے ایک نئی بات کہی ہے, وہ ایک جملہ ہوتا ہے چھوٹا سا مگر نئی بات. اب ذرا سے صبر و ضبط سے کام لے لیجئے. کیا کریں, ہم اپنے انداز سے, اپنے طالب علمانہ انداز سے سوچنے اور ڈسکس کرنے کے عادی ہیں, تو اس سے تو یہ جو لاجیکل پروپوزیشن روز کہہ رہا ہوں, یہ ایک منطقی قضیہ, اسے اردو میں, عربی اور فارسی میں کہتے ہیں قضیہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع ہوتا ہے, ایک محمول ہوتا ہے. مثلا میں نے کہا علی امام ہے, یہ قضیہ ہے, ٹھیک ہے. علی موضوع, امام محمول. علی اور امام دو تصور الگ الگ ہیں. علی تصور ایک الگ ہے, ذات ایک الگ ہے, امام ایک تصور الگ ہے. ہم امام کے تصور کو علی کی ذات پر حمل کر رہے ہیں, یعنی ایک نسبت ہے جو علی اور امامت میں قائم ہو رہی ہے. اس نسبت کو کوئی ثابت کر دے تو عالم. نسبت کو ثابت کرنا, یا کہیں کوئی شخص ایسا ہے جو امامت کے لائق نہیں ہے اور اس کے ساتھ نسبت جڑ گئی ہے, تو کوئی اس نسبت کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو عالم. سلب نسبت, واضح ہے؟ تو ایک چھوٹا سا قضیہ دو چیزوں میں رشتہ برقرار کر کے اس کا ثبوت فراہم کر دینا, واضح ثبوت فراہم کر دینا کہ وہ پرفیکٹ قضیہ بن جائے. ایک قضیہ بھی کوئی نیا فراہم کر دے تو وہ عالم ہے. اب حوزے میں عالم کیسے طے ہوتا ہے؟ توضیح المسائل میں کتنے مسائل ہیں؟ کم سے کم, کم سے کم اب اس وقت کم سے کم 10,000 مسائل ہیں, کم سے کم, مستحدثات وغیرہ لے کر. عالم ایک شخص ہے جس نے مجتہد ہو گیا, اجتہاد کر لیا, اجتہاد کر کے کیا کیا, ایک قضیہ ثابت کیا. مجتہد تو ہے. دوسرے نے دو قضیے ثابت کیے, تیسرے نے تین قضیے, مجتہد وہ بھی ہے. ایک ہے جس نے 100 قضیے ثابت کیے, ایک ہے جس نے 1,000 قضیے ثابت کیے, ایک ہے جس نے 10,000 قضیے ثابت کیے. اب طے ہوا کہ جس نے واقعا 10,000 قضیے ثابت کر لیے وہ عالم ہوگا, یا جس نے ایک قضیہ ثابت کیا ہے وہ عالم ہوگا. مجتہد کی ڈیفینیشن میں وہ بھی شامل ہے جس نے صرف ایک قضیہ ثابت کیا, جو یہ ثابت کرے کہ اذان مستحب ہے, نماز واجب ہے, حالانکہ یہ اذان نماز واجب ہے یہ اجتہادی مسائل میں سے نہیں ہے, ضروریات دین میں سے ہے. اور فرض کیجئے کہ یہ ثابت کرے کہ نماز میں رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا ضروری ہے, چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے, ایک مرتبہ کہنا کافی ہے یا تین مرتبہ کہنا ضروری ہے؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ؟ کسی نے یہ ثابت کیا کہ رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمد کہنا ضروری ہے, اس نے دلائل پیش کیے, حدیث, روایت, علماء کے اقوال, تمام اختلاف اقوال, اس کے بعد تجزیہ, سب کے دلائل کو ذکر کیا, دلائل پہ بحث کی, دلائل کی تنقید کی, اپنی دلیلیں پیش کی, ثابت کر دیا, مجتہد ہے یہ شخص. لیکن وہ شخص جس نے نماز سے لے کے, طہارت سے لے کے, روزہ, زکوٰۃ, حج, خمس, جہاد, معاملات, حدود, دیات, تمام ابواب فقہ میں مسائل کو ثابت کیا ہے, وہ عالم ہوگا یا یہ؟ واضح ہے. اسی طرح فلسفے کی دنیا میں, اسی طرح سائنس کی دنیا میں, بڑا سائنٹسٹ وہ ہے جس نے زیادہ سے زیادہ تھیوریز پہ کام کیا ہو, زیادہ سے زیادہ اس کی ڈسکوریز ہوں. تو جیسے جیسے یہ قضایا کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا, علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, یہ ایک بحث. لیکن ابھی زیادہ قضیوں کی بات جانے دیجئے, کل والی مثال اور پھر گفتگو کو سمیٹ دوں. زمین, زمان, زمینی اور زمانی حقیقتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی. یعنی ایک میٹر زمین خود سے ایک میٹر سے زیادہ نہیں بن سکتی, مگر یہ علم ہے جو ایک قضیے میں تمام علوم سے مٹ کے آ سکتے ہیں. اور اسی لیے خود ایک قضیے کو ایک کہنے کے باوجود ہم کبھی ایک نہیں کہہ سکتے, کثیر کہہ سکتے ہیں, اور کبھی کثیر قضایا کو نظر میں رکھ کر اسے ایک قرار دے سکتے ہیں. یہی وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت علم میں پائی جاتی ہے, اور یہی وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت شان توحید الہی میں پائی جاتی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر علم کی حقیقت واضح ہو جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن کی حقیقت کیا ہے. علم اگر سمجھ میں آ جائے, علم اگر سمجھ میں آ جائے, پروردگار عالم کے تمام اوصاف میں سب سے زیادہ جو وصف سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو, وہ دو اوصاف ہیں, ایک علم, ایک قدرت. جتنی صفتیں اللہ کی اس میں دو صفتیں سمجھ میں نہیں آتی, بڑے بڑے فلاسفہ اس میں الجھے ہیں. علم باری تعالیٰ کی بحث علم کلام میں اور فلسفے میں ایسی الجھی ہوئی ہے کہ جس کی حد نہیں. اجازت دیجئے کہ مثال دے کے آگے بڑھوں. علم ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتا ہے کس کس طریقے سے؟ دیکھیے, کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق حواس سے ہے ہی نہیں. حواس کسے کہتے ہیں؟ حواس سے خمسہ. آنکھوں سے وہی چیز جو دیکھ سکتے ہیں جو دکھائی دینے کے لائق ہیں. رنگ دیکھا جا سکتا ہے تو آنکھ سے دیکھیں گے, رنگ سنا نہیں جا سکتا. واضح ہے؟ آواز سنی جا سکتی ہے, دیکھی نہیں جا سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فلاں کی آواز دیکھی ہے, ہم نے فلاں کا رنگ سنا ہے, نہیں کہہ سکتے نا. توجہ ہے, آواز کا علم بھی ایک علم ہے, رنگ کا علم بھی ایک علم ہے. آخر یہ ایک علم ہے نہیں کہ بیلے کا پھول سفید ہوتا ہے, ایک علم ہے, ایک انفارمیشن ہے, ایک اطلاع ہے. گلاب سرخ ہوتا ہے, نسترن سرخ ہوتا ہے, نرگس یہ پھول سفید ہوتا ہے یا زرد ہوتا ہے. تو یہ ایک علم ہے جو آپ کو حاصل ہوا. یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس آنکھ کے واسطے سے. توجہ رہے, کوئی شخص اندھا ہو, پیدائشی اندھا ہو, نعوذ باللہ, نستجیر باللہ, اس کے سامنے شیر برنج رکھی ہو, وہ کھائے گا, اس کی لذت بتا سکتا ہے, رنگ بتا سکتا ہے. پوری ڈکشنری اس پہ اونڈیل دیجئے آپ, نہ آپ اسے رنگ سمجھا سکتے ہیں نہ وہ رنگ سمجھ سکتا ہے, کیونکہ اسے بصارت حاصل نہیں ہے, آنکھیں نہیں اس کے پاس. تو رنگ کا علم اسے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے. اگر کسی شخص کے نعوذ باللہ زبان میں ایسے نقائص ہیں, ٹیسٹ برڈز وغیرہ نہیں ہیں, وہ لذت نہیں محسوس کر سکتا. رنگ تو بتا دے گا شیرینی کا, لیکن وہ لذت علم بھی نہیں ہے. آپ پوری ڈکشنری انڈیل دیں اس پر, وہ اس لذت کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ ڈسکرائب کر سکتا ہے. واضح ہے. اچھا, اب ایک قضیہ ہے, یہ رنگ اور لذت اور آواز سے آگے بڑھیں. دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں. اس میں آنکھوں کی ضرورت ہے کیا؟ کان کی ضرورت ہے؟ زبان کی ضرورت ہے؟ حواس سے خمسہ میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بہت آسان بحث کر دی ہے ہم نے. دو دو مل کے چار ہوتے ہیں, اس میں حواس سے خمسہ کا کوئی دخل نہیں ہے. عقل اگر موجود ہے, حواس کی مدد کے بغیر بھی عقل بتا سکتی ہے کہ دو دو مل کر چار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں معلوم ہوا کہ دو قسم کے علم ہیں. ایک تقسیم ہے دو قسم کے. ایک وہ علم ہے, علوم کا مجموعہ وہ ہے جو صرف حواس کی مدد سے حاصل ہوتا ہے. یہ فائیو سینسز نہیں ہوں گے تو وہ علم حاصل نہیں ہو سکے گا. ایک وہ مجموعہ علوم کا ہے جس میں حواس کا دخل نہیں ہے. حواس نہ ہو تب بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. واضح ہے. پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا, اس کے آنکھ ہے نہیں, زبان ہے نہیں, کان ہے نہیں, تو یہ بتائیے کہ وہ مسموعات کا علم کیسے رکھتا ہے, مبصرات کا علم کیسے رکھتا ہے, ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو کیسے ہے؟ آئی نا مشکل بات. قرآن میں از اول تا آخر اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ بکل شئین علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تمہارے دل میں جو وسوسہ ہے وہ بھی علم ہے, تمہاری نیتوں کا علم ہے, ہر شے کا علم ہے اللہ کو. قرآن مجید میں شروع سے لے کر آخر تک ہر شے کے علم کا بار بار اعلان ہوا ہے. اور فلسفی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اللہ کو کیسے علم ہے. آنکھ نہیں ہے تو اللہ کیسے جانتا ہے کہ گلاب سرخ ہوتا ہے اور بیلا سفید؟ کیا سادہ لوہی ہے فلسفی بیچارے کی. اللہ کے پاس زبان نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ نمک نمکین ہوتا ہے اور شکر جو ہے میٹھی ہوتی ہے؟ فلسفی یہ بحثیں ہیں بھائی, میں عرض کر رہا ہوں, سمجھ لیں آپ فلسفیوں کی مشکلیں. بس اب ایک جملہ کہہ کر گفتگو آگے بڑھا دوں, آپ کا ذوق ایمانی اور عرفانی مسئلے کو سمجھ سکتا ہے. ایک وہ ہے, ایک ہم ہیں جو مخلوق ہیں. ہم محتاج حواس کے ہیں. ہم جب تک آنکھ نہیں ہوگی رنگ کو پہچان نہیں سکتے, جب تک زبان نہیں ہوگی ذوق کو پہچان نہیں سکتے. اس لیے کہ ہم نے نمک کو پیدا نہیں کیا ہے. جس نے نمک کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نمکین ہے, یہ شیرین ہے. خالق اور مخلوق کا فرق تو سامنے رہے. اگر ایک فرق سامنے رہے, خالق اور مخلوق, وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. وہ خالق ہے تو اسے معلوم ہے کیا بنایا ہے. جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے دیکھنے کی کیا بنا ہے, یہ دیکھے کیا بنا ہے یہ جاننے کے لیے مخلوق محتاج حواس ہے. کیا بنایا ہے یہ جاننے کے لیے خالق محتاج حواس نہیں ہے. بس بحثیں تو اور بھی ہیں لیکن بات آگے بڑھاؤں, صرف مثال دے رہا تھا کہ اللہ کے علم کے بارے میں کتنی بحثیں ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسری طرف قدرت الہیہ کے بارے میں کتنی بحثیں ہیں. اللہ قادر مطلق ہے, شاید یہ مثال اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں. یہ جتنے ملحد اور دہریے تھے, خاص طور سے علی گڑھ کے کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں میں یہ جملہ بہت مشہور تھا ایک زمانے میں. ایک دوسرے کو کسی دیندار مومن جوان بچے کو دیکھتے تھے تو اس کو ستانے کے لیے پوچھتے تھے, یہ بتاؤ تمہارا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب ظاہر جواب کیا دے گا یہ؟ اگر کہے ہاں تو اللہ مجبور، کہے نہ تو اللہ مجبور. اگر اتنا بڑا پتھر کہ جو اٹھا نہیں سکتا تو نہیں سکتا آ گیا، اور اگر ہاں تو بھی مجبور، دونوں صورتوں. یہ نعوذ باللہ ونستجیر باللہ شان الوہیت کے ساتھ مزاح کبھی عقل بشری کو سازگار نہیں آتا. خدا کے علم اور خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اور بہت سے ابواب موجود ہیں. اس طرح کے سوالات معصوم سے بھی کیے گئے ہیں، بالکل اس سے ملتا جلتا سوال. مثلا معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ترجمانی کر رہا ہوں، یہ سوئی کا ناکہ ہے، سوئی کا سوراخ، اس کے اندر سے پروردگار اونٹ گزار سکتا ہے؟ یا مثلا یہ کائنات، یہ دنیا، یہ گلوب. دو مواقع پر معصوم نے دو جواب دیے اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں. جوانان عزیز، یہ جواب یاد رکھیے گا، اور یہ دیکھیے گا معصوم دو موقع پہ دو الگ الگ جواب دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سامع اور سائل کی سطح فکر کتنی ہے. پوچھنے والا خود کتنی بصیرت اور کتنا علم رکھتا ہے، کتنی علمیت رکھتا ہے، کتنا اس کا سائے وجودی ہے. چنانچہ ایک موقع پہ کہا کہ ذرا تم دیکھو آسمان کی طرف. کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ آسمان دیکھ رہا ہوں، سورج، چاند، سب، پوری کائنات. کہ یہ اتنی بڑی کائنات تمہارے آنکھ کی پتلی میں جو چھوٹا سا ایک تل ہے، اس میں جو اللہ سمو سکتا ہے وہ اللہ وہ کام بھی کر سکتا ہے. جواب بالکل سامنے. اس سامع اور سائل کے لیے یہی جواب تشفی بخش تھا. دوسرا سائل ذرا حکیم ہے، فلسفی ہے، اس کو امام نے یہ جواب نہیں دیا. اس کو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ پروردگار بے شک قادر مطلق ہے، مگر یہ کام وہ ہے جو ہونے والا نہیں ہے. توجہ، خدا کی قدرت میں کمی نہیں ہے، اس ماہیت میں نقص ہے کہ یہ وجود میں نہیں آ سکتی. مجھے یاد آتا ہے کہ یہ مثال میں پہلے دے چکا ہوں، لیکن تیزی سے دے کر آگے بڑھ جاؤں اور پھر آخری جو جملہ کہوں گا اس میں تمام فضائل سمٹ کے آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو بات کہی کہ اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی. یہ ہمارے جعفری صاحب بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں اور استاد ہیں اپنی فیلڈ میں. یہ اگر اپنی فیلڈ میں یہ دعویٰ کریں کلاس میں کہ کوئی بھی بچہ لے آؤ میں اسے پڑھا لکھا کے سائنٹسٹ بنا دوں گا، کوئی بھی لے آؤ. اچھا، ظاہر سی بات ہے آپ اپنا بیٹا لے جائیے، بھتیجا لے آئیے، پوتا لے آئیے، نواسا لے آئیے، کوئی انسان کا بچہ لائیے، یہ پڑھا دیں گے. اب اگر کسی صاحب کو شوخی سوجھے اور معلوم ہوا کہ وہ ایک گدھے کا بچہ لٹرلی لے آئے، لیکن ان مثالوں سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے سکتے ہیں اور بڑی سے بڑی مثال بھی دے سکتے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ایک مچھر سے لے کر اس سے بڑی مثال بھی اللہ دے سکتا ہے، اور گدھوں کا تو خاص طور پر قرآن میں ذکر ہے، سورہ جمعہ میں بھی ذکر ہے، کئی جگہ پہ ذکر ہے، ایسے گدھوں کا بھی ذکر ہے، ذکر بھی کس جگہ پر ہے. مثال اللہ نے دی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھوں پہ کتابیں لاد دی گئی ہوں، یہ قرآنی مثال ہے. تو آپ جناب والا فرض کیجئے، یہ تو بہرحال اپنا، میں تو انہیں بہت بڑا اسکالر سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ جو مشہور بات ہے کہ آئنسٹائن بیٹھا ہو،
فزکس پڑھانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اسے تجربہ ہے, وہ کریٹو ذہن ہے, اور وہ چائلڈ سائیکولوجی اور ہر چیز کو پڑھے ہوئے اور سمجھے ہوئے, اور کسی کو بھی آپ اس کے ثبوت کیجئے وہ کہتا ہے میں پڑھا کے اسے فزکس بنا دوں گا, فزکس کا ماہر بنا دوں گا. اچھا آپ لے آئے گدھے کا بچہ. اب اگر وہ اسے نہیں بنا سکتا ایک سائنسداں, تو قصور کس کا ہے؟ آئنسٹائن کا قصور ہے یا اس کا؟ آئنسٹائن کے علم میں, فضل میں اور اس کے پڑھانے کی صلاحیت میں کمی نہیں آئے, مگر یہ سائنٹسٹ بن نہیں سکتا. اسی طرح اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے, مگر ایسا پتھر بن نہیں سکتا کہ جو اللہ اٹھا نہ سکے, بن نہیں سکتا. ماہیت میں نقص ہے, ممکن نہیں ہے. بس گفتگو کو یہاں سمیٹ رہا ہوں. اس طرح کے دو مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ساتھ ساتھ, کہ اللہ کی صفات میں سے جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ایک علم ہے اور ایک قدرت. جو بات لفظوں سے, فلسفیوں سے, منطقیوں سے, دنیا کے تمام حکیموں سے, عرفا سے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی تھی, اسے پروردگار عالم نے سمجھانے کے لیے اپنے کچھ ایسے مظاہر خلق کر دیے کہ ایک علی مرتضی نے اللہ کا علم بھی سمجھا دیا, اللہ کی قدرت بھی سمجھا دی. علم الہی کی شان دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو, قدرت الہیہ کی شان دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس دو تین فقرے عرض کر دوں. اب قدرت بھی آپ حضرات تو کیا بنائیں, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ علی کو رستم داستان نہ بنائیے. رستم تو علی کے قدموں کی گرد سے بھی کم تر ہے. رستم کیا؟ رستم و سہراب اور دنیا کے جہان پہلوان کیا ہیں؟ اور سب داستانی کردار ہے, کوئی حقیقی کردار بھی نہیں. علی حقیقت ہے, رستم افسانہ ہے. علی حقیقت ہے. تاریخ میں آپ یہ دیکھیں, عام طور پر جناب امیر المومنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر جنگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. اب وقت بالکل نہیں, میں صرف دو تین الفاظ میں. بدر سب سے پہلی جنگ ہے, اس میں کل کتنے مقتول ہیں مشرکین کے؟ 70. 70 میں سے 35 علی نے قتل کیے, اور 35 باقی تمام صحابہ نے اور فرشتوں نے مل کے قتل کیے. یہ تو قرآنی حقیقت ہے کہ اللہ نے بدر میں فرشتے بھیجے تھے, فرشتے اللہ نے بھیجے مدد کے لیے, تو گویا فرشتوں نے اور صحابہ نے سب نے مل کے قتل کیے 35, اور تنہا علی نے قتل کیے 35. تاریخ, اس تاریخ کو جھٹلا سکتے ہیں آپ؟ احد کی جنگ, اس کے بعد احد میں 28 مقتول ہیں, 28 میں 18 علی نے قتل کیے, 10 دوسروں نے. خیبر میں دوسروں سے تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں. 29 دن تک یا 39 دن تک پرچم جاتا رہا اور آتا رہا, جاتا رہا اور آتا رہا, اور جو سربراہ تھا وہ سپاہیوں کو الزام دیتا رہا, سپاہی سربراہ کو الزام دیتے رہے. سربراہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں, یہ پلٹ کے چلے آئے. یہ کہتے تھے ہم کیا کرتے, ان میں جرت نہیں تھی, آگے بڑھو نہیں تو ہم کیسے آگے بڑھتے. تاریخ ہے یہ سب, آپ سنتے رہتے ہیں دوسرے ذاکرین سے. اور یہیں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کراچی میں, اور کئی بار دہرایا ہے, ہمیشہ دہراؤں گا, کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں, مجبوری تھی. جب کوئی کام کسی سے نہیں ہو سکتا تھا تو مجبوراً علی جاتے تھے, ورنہ علی زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے, قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے.
کسی کا قتل کرنا کوئی فضیلت ہے علی ابن ابی طالب کے لیے؟ جو ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتا ہو وہ ہاتھ سے مردہ کیا کرے گا؟ وہ کسی جیتے جی انسان کو قتل کیوں کرے گا؟ مجبوری تھی. بہرحال یہ ہے قدرت علی. در خیبر کا اکھاڑنا, وہاں پہ خود جواب دے دیا. لوگوں نے کہا کہ یا علی, اتنا بڑا دروازہ, اتنا گز چوڑا, اتنا گز لمبا, اتنا بالش گہرا پتھر کا, جسے کئی لوگ مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے, آپ نے یوں ایسے اکھاڑا جیسے پھول, یہ کیا تھا؟ ہتھیلی پہ لیے رہے؟ یہ داستان نہیں ہے, قصہ نہیں ہے, کہانی نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا مقولہ نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے. علی نے وہ دروازہ ہاتھوں پر لیا اور اسی دروازے کو پل بنا دیا تاکہ فوج جو ہے وہ میدان سے خندق کو پار کر کے قلعے میں داخل ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانية بل قلعته بقوة ربانية. میں نے باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا, ربانی طاقت سے اکھاڑا تھا. یہ علی. میں نے کیا کہا تھا کہ علی نے اپنی قدرت سے, اپنی قوت سے اللہ کی قدرت کا تعارف کرایا, اور اللہ نے اپنی قدرت کو پہچانوانے کے لیے علی کو خلق فرمایا. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. علی نے جو کچھ بھی قدرت و طاقت دکھائی وہ سب اس لیے کہ اللہ کی قدرت سامنے آئے. اور دوسری طرف جب ممبر پہ ہوتے تھے اور سلونی سلونی کی دعوت کرتے تھے تو علم کے دریا بھی اسی لیے بہائے تاکہ اللہ کا علم سامنے آئے. بس ایک جملے میں بڑی بحث سمیٹ دوں اور گفتگو آج کی تمام, باقی کل انشاءاللہ. علم امام کے سلسلے میں بڑی بحثیں, امام علم غیب جانتے ہیں یا نہیں, امام کے لیے کیا کہا جائے, عالم غیب ہیں یا مطلع علی الغیب ہیں, یعنی انہیں غیب کی اطلاع ہے. اطلاع ہے تو کتنی ہے؟ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, ذرا دل دماغ کھول کے بحث کو سمجھیں. بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم حاضر و ناظر ہیں. ذرا ہم اپنی زندگیوں پہ غور تو کریں, ہماری زندگی اتنی حسین ہے کہ معصوم ہر وقت ہمارے اوپر حاضر و ناظر ہوں گے؟ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, کہاں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. افسوس ہے کہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن اس مرحلے پہ یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. ہماری زندگی کے شؤون آداب, آپ اپنے گھر میں بیٹا ہے, بیٹی ہے, داماد ہے, بہو ہے, بچہ ہے, آپ کا بچہ ہے, جوان بیٹا ہے, بیٹی ہے, محرم ہے سب, مگر ہر کیفیت میں باپ بیٹی بیٹے کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھنا پسند کرے گا؟ نہیں نہیں. اچھا, دیکھنا پسند کرنا یہ ایک الگ بات ہے, ہر حال کی جستجو کرنا بھی ہر وقت اچھا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں اچھا لگتا. جیسے آپ کو ہر وقت دوسرے کی, اپنے عزیز کے احوال کی جستجو اچھی نہیں معلوم ہوتی, تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے حالات کی جستجو ہر وقت معصوم کر رہا ہوگا؟ توجہ ہے. پروردگار کے علم کی شان الگ ہے, وہ خالق ہے اور وہ ستار ہے اور وہ غفار ہے, وہ کفار الذنوب ہے. اسی آیت میں اس نے کہا یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم, وہ تمہاری تمام برائیاں دور کرے گا, تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. وہ پروردگار جو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے, اور اس کی ستاریت کی بحث بھی پہلے اجمالاً کر چکا ہوں پھر کبھی کروں گا, وہ پروردگار اپنے انبیاء اور اوصیاء اور خلفاء کو, ائمہ کو جو علم دیتا ہے وہ مشروط طور پہ دیتا ہے. جب یہ کسی کے حالات جاننا چاہیں تو فوراً جان لیں, توجہ ہے. متا شاؤ عالم, جب یہ چاہیں علم حاصل کر لیں, مگر یہ ضروری تھوڑی ہے کہ چاہیں. توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, سمجھیں اسے. ایک شخص آ رہا ہے معصوم کے پاس, اسی لیے اگر یہ نقطہ واضح رہے تو روایات سمجھ میں آئیں گی, اور جو دشمن اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض کا جواب یہ ہے. ایک جگہ معصوم بیٹھے میں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ نظروں کے سامنے نہیں ہے, آپ پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیٹا کہاں ہے, ذرا دیکھو بیٹا کہاں ہے, اور دوسری طرف ایک شخص آتا ہے, آپ نے اسے دیکھا اور اس کے حالات بتانے شروع کیے, اس کا نام بتا دیا, اس کے دل میں جو سوال ہے بتا دیا, اس کا جواب بتا دیا, سب بتا دیا. دشمن کہتا ہے کہ یہ دو قسم کی روایتیں آپ کے پاس ہیں, یہ کیسے ممکن ہے, یا یہ صحیح ہو سکتا ہے یا یہ صحیح ہو سکتا ہے. نہیں, یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے, اس لیے کہ اس موقع پر معصوم نے چاہا نہیں کہ جستجو کریں, یہ آیا تو چاہا کہ جستجو کریں تو منکشف ہو گئی بات. واضح ہے؟ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہمارا ایک ایک گناہ بھی معصوم دیکھ رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ ہم شامل شفاعت ہو سکیں. توجہ ہے؟ یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے ہمارے اور معصوم کے درمیان بھی پردہ ڈال رکھا ہے, ان کے گناہوں کی اطلاع معصوم تک نہ جائے, اور معصوم سے کہے کہ تم اپنی نیکیوں کے سلے میں ان گناہگاروں کی شفاعت تو کر دو. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ شفاعت کی حقیقت سمجھ میں آئی؟ پروردگار کو ہماری نیکیوں کا بھی علم ہے, پروردگار کو ہماری برائیوں کا بھی علم ہے, لیکن پروردگار نے محمد مصطفیٰ کے سامنے ہمارے لیے پردہ ڈال دیا ہے, علی کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے, ہماری برائیوں کی اطلاع نہ مل جائے محمد و علی کو. پھر محمد و علی سے کہا یہ ہمارے کلمہ گو ہے, تم ان کی شفاعت کر دینا. کیا کرم الہی ہے, کیا لطف الہی ہے, کیا رحمت الہی ہے. ہاں جب ہم سلام کرتے ہیں تو ضرور معصوم سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, حاضر و ناظر اس معنی میں ہیں. بحث پیچیدہ ہے مگر بالکل آخری مرحلے میں تھی, اس لیے بحث تشنا رہ گئی ہے. انشاءاللہ مثالیں دے کر آگے بیان کروں گا, گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہم جب سلام کرتے ہیں تو معصوم سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ہم آج سلام کرتے ہیں, آقا امیر المومنین آپ پر سلام, اے مظہر صفات کبریا آپ پر سلام. آج آپ سوچئے کہ سن 40 ہجری میں 20 رمضان المبارک اور شب 21 کیسی گزری تھی. علی ابن ابی طالب کی پیشانی پہ ایک زرد رومال ہے, اور زہر کے اثر سے چہرہ مبارک پر ایسی زردی ہے کہ اس رومال کے رنگ میں اور حضرت کے چہرے کے رنگ میں فرق کرنا مشکل ہے. طبیب جو آیا ہے اس نے بہت سادہ انداز سے کہہ دیا, یا امیر المؤمنین آپ وصیتیں فرمائیں, یہ زخم بہت کاری ہے, یہ زہر بہت کاری ہے. اور امیر المؤمنین نے وصیتیں کرنا شروع کی. یہاں پہ وصیتیں بس دو قسم کی وصیتیں ہیں, ایک وصیتیں وہ ہیں جو عمومی ہیں, بس دو تین جملوں سے زیادہ نہیں عرض کر سکوں گا. انشاءاللہ آپ نماز کے بعد ماتم کریں گے, نوحہ پڑھیں گے, نماز کا وقت قریب آ گیا ہے. امام نے دو طرح کی وصیتیں کی, ایک وصیت عمومی تمام مومنین کے لیے, تمام مسلمین کے لیے, تمام مملکت اسلامی کے شہریوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, اور کچھ وصیتیں وہ ہیں جو خاص حسن سے کی, کچھ وصیتیں وہ ہیں جو خاص حسین سے کی, کچھ وصیتیں وہ ہیں جو زینب سے کی, کچھ وصیتیں وہ ہیں جو ام البنین سے کی, کچھ وصیتیں وہ ہیں جو جناب محمد حنفیہ سے کی. وصیتوں کی فکرے بھی دہرانے کا اب موقع نہیں ہے, بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, مگر جو وصیتیں امام نے فرمائی ہیں ان میں خاص وصیت یہ ہے, بیٹا حسن اگر میں زندہ رہ گیا تو میں جانوں میرا قاتل جانے, میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں, میں چاہوں تو اسے سزا دوں, لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا تو بس ایک ضربت کے بدلے میں ایک ہی ضربت لگانا, اسے ایک ضربت سے زیادہ نہیں. اور بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں, جب میں آنکھیں بند کروں اور روح مفارقت کر جائے, تو تم غسل دینا, تم کفن دینا. دیکھو رسول اللہ کو جنت سے آئے ہوئے کفن سے جو بچا ہوا پارچہ ہے وہ میرے کفن میں شامل کر لینا. دیکھو رسول اللہ کے حنوت کے لیے جو جنت سے کافور آیا تھا, وہ کافور بچا ہوا ہے, وہ اس کافور سے مجھے حنوت دینا, مجھے غسل دینا, مجھے حنوت دینا, مجھے کفن دینا, اور پھر مجھے تابوت میں رکھنا, تابوت اٹھانا. اور تم پائٹی کی جانب سے تابوت اٹھانا, سرحانے کی جانب سے تمہیں تابوت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جبرائیل ہوں گے, میکائیل ہوں گے, وہ تابوت اٹھائیں گے. اور بیٹا لے جانا, اور لے جا کر مجھے غاری کے مقام پر, نجف کے مقام پر تمہیں تیار اور آمادہ قبر ملے گی. اس قبر میں مجھے سپرد کر دینا, سپرد لحد کر دینا. میں نے یہ جملے بس آپ کو سنائے ہیں, اب دست ادب جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ پر سلام ہو یا امیر المومنین. آپ یہ وصیت فرما رہے ہیں کس سے؟ حسن سے اور حسین سے. حسن و حسین سے اور محمد حنفیہ سے آپ یہ وصیت فرما رہے ہیں, بیٹا مجھے غسل دینا, بیٹا مجھے کفن دینا, بیٹا مجھے حنوت دینا. مگر یہ آپ کا بیٹا حسین وہ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا, اس کا جسم اوریاں کر دیا جائے گا. یا امیر المومنین, تین دن تک حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے گا, کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا, کوئی حنوت دینے والا نہیں ہوگا, کوئی کفن دینے والا نہیں ہوگا, کوئی مہد میں لٹانے والا نہیں ہوگا. یا امیر المومنین آپ پر ہزاروں سلام. یا امیر المومنین, آپ نے فرمائش کی ہے, آپ نے وصیت کی ہے بیٹا حسن سے اور حسین سے کہ تم پائنتی کے جانب سے ہمارا جنازہ اٹھانا, داہنی جان سرحانے کی جانب سے خود بخود اٹھے گا, جبرائیل اٹھائیں گے, میکائیل اٹھائیں گے. مگر ایک دن وہ ہوگا جب کربلا میں آپ کا لال حسین گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہوگا, تین دن تک پڑا رہے گا, اس کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں. جبرائیل آئیں گے, میکائیل آئیں گے, اسرافیل آئیں گے, تمام ملائکہ آئیں گے, تمام انبیاء آئیں گے, تمام مرسلین آئیں گے, سب حلقہ باندھ کے ماتم تو کریں گے, مگر تقاضائے مشیت یہ ہے کہ حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے. انا للہ وانا الیہ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً لامره. پروردگار, ہمارا سلام ادب, ہمارا سلام تعزیت سرکار امیر المومنین تک پہنچے, اہل بیت تک پہنچے, یہ مجلس عزا قبول فرما. پروردگار روزہ داروں کی یہ عبادت عزا بھی قبول فرما, ان کے روزے اور نمازیں اور طاعتیں اور تلاوتیں قبول فرما. پروردگار ہمیں اہل طاعت و ولایت بنا, ہماری نسلوں میں قیام قیامت تک اہل طاعت و ولایت کو خلق فرما.